الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم سے آپ کو کچھ نہ کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات زیادہ بیان کیے جائیں. آج جس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام. بیشتر تاریخ لکھنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور بعلہ بکا کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا. تو ان دنوں بعلہ بکا شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا. ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعلہ تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے. 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا. اس ماحول میں حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، مگر قوم ان پر ایمان نہ لائی بلکہ شہر کا بادشاہ ان کا دشمن بن گیا اور معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوا. آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں چوٹیوں اور غاروں میں تشریف لے گئے. 7 برس تک آپ اسی عالم میں رہے، جنگلی گھاس جنگل کے پھل پھول سے آپ زندگی بسر کرتے رہے. اتنی تکلیف اٹھائی آپ نے 7 برس تک. بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سارے جاسوس مقرر کیے. آپ مشکلات جب بڑی تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما مولا. آپ پر وحی نازل ہوئی کہ تم فلاں روز فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ. چنانچہ اسی طرح ہوا. اسی روز جب اسی مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا آپ کو نظر آیا، آپ اس پر سوار ہو گئے. گھوڑا چل پڑا تو آپ کے چچا زاد بھائی جن کا نام قرآن مجید نے یسع بیان کیا ہے، علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی کہ اب میں کیا کروں. تو آپ نے اپنا کمبل مبارک ان پر ڈال دیا، گویا یہ نشانی تھی کہ تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو آپ گویا اپنا خلیفہ بنا دیا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز فرما دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا. اور حضرت یسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے. چنانچہ رب تعالیٰ نے ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کے وصال تک ایمان پر قائم رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں اور حیوانوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، آپ کے قابو میں دے دیا، آپ کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت عطا کی گئی، غزو و جلال قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنایا گیا، اور روایت میں آیا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں دورہ فرماتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریا اور سمندروں کی سیر فرماتے ہیں، اور یہ دونوں آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ حج کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یوم عرفات جب حاجی حج کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کے دو نبی ضرور ہوتے ہیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں نبی اس میدان عرفات میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک حدیث کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت محرمہ اور مستجاب و دعوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ، تو میں پہاڑ میں داخل ہوا، اچانک یہ نظر آیا کہ ایک شخص نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس داڑھی شریف والا لمبی داڑھی، جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ تم جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کرو اور یہ عرض کرو کہ آپ کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ وہاں پہنچا، تو جب وہ قریب گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا، پھر دونوں دیر تک گفتگو کرتے رہے اور آسمان سے دسترخوان اترا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، بادل آیا، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ تفسیر ساوی کے حوالے سے عجائب القرآن، غرائب القرآن جو علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ الصافات۔ اس کے متعلق مزید آپ معلومات جو قرآن واقعہ سے متعلق جو ہم بیان کرتے ہیں تو مقتۃ المدینہ سے کتاب لے لیں، عجائب القرآن و غرائب القرآن، بڑے پیارے پیارے منفرد واقعات، آیات، تفاسیر کے ساتھ، پھر اس میں درس ہدایت بھی نقل کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، تو امید ہے کہ اچھا لگے گا۔ بچوں کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں، ادھر گیا چیری آ گئی، جین آ گیا، پری آ گئی، بھوت آ گیا، شیر آ گیا، بھالو آ گیا، چیتا آ گیا، جنگل کے جانوروں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام یاد دلا دیتے ہیں، کھیل کھلاڑیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کھیل تماشوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سکھائے نا بچوں کو قرآن مجید، قرآن مجید کے واقعات۔ یہ کتاب آپ کو بیان کر رہے ہیں، امیل سنت کے رسالے ہیں، بڑے پیارے پیارے رسالے ہیں، جھوٹا چور لے لیں، فرعون کا خواب لے لیں، نور والا چہرہ لے لیں، بیٹا ہو تو ایسا، یہ رسالے لے لیں، اس میں سے پڑھ کر سنائیں اپنے بچوں کو، ان کی تربیت ہوگی، ان کو اپنے دین اپنے اسلام کے بارے پتا چلے گا. پرابلم یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا غور کیجئے, آپ کی اولاد آپ کا وقت مانگتی ہے. اگر آپ کہتے کہ ہمیں روز ٹائم نہیں ہے, ہفتے میں دو ہفتے میں, ہفتے میں دو مرتبہ, ٹوائس اے ویک, کچھ تو کریں. یہ نہیں جب موقع ملے تو بیٹھ کر لیکچر دے رہے لمبا لمبا, نا حالت خراب کر دیتے بچوں کی. آج ٹائم ملا بیٹھو ادھر اور پھر ان کی کلاس نہ آنا. جب لے کر بیٹھے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, پیارے پیارے سے, چار چار پانچ پانچ چھ چھ سالوں کے, اس کو تھوڑا سا مطلب کے پاس بھیج کر رکھے ہیں, یوں جائیں. آپ کے اگر بڑے بچے ہیں تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کے ساتھ دسترخوان پر جا کھانا کھا رہے ہیں, وقت میں گنجائش ہے, بیٹھے رہیں, کچھ باتیں کریں. بچے یقین مانے بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہم سے باتیں کریں. معذرت کے ساتھ ماں کو بھی ٹائم نہیں ہوتا. ماں کے یعنی کتنی ماں ہیں جو بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں, اور یہ کیا بولوں اس موبائل فون کا. اب ماں کے پاس بھی ٹائم بچا تو ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے. ارے ماں بچوں کو لے کر بیٹھو, بچوں کو لے کر. بچیوں کو ڈانٹنا ہی آتا ہے, بچیوں سے کام لینا ہی آتا ہے, بچوں سے مطلب کہ بس وہ کہتا نا دھتکار اور پھٹکار یاد آتی ہے. جہاں ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں. ارے کتنی مائیں جو لے کر بیٹھتی ہیں بچوں کو بیٹھو بیٹا میں کچھ باتیں بتاتی ہوں. نہ شکوا, نہ شکایت, نہ ناراضگی, نہ بیماری, نہ پریشانی, اچھی اچھی باتیں. ماں تربیت کرے گی نا, خالی کھانا پکانا سکھانا ہی تو بچوں کی تربیت نہیں ہے. صرف ایک کی بات یاد دلائیے, ماں باپ کی بات مانا کرو, ماں کی بات مانا کرو, باپ کی بات مانا, ایک ہی بات سکھائیے, ماں باپ کی بات مانا کرو. بچے بیٹھ گیا دماغ کے اندر, ماں باپ کی بات مانا کرو, ماں باپ کی بات مانا کرو. ارے ماں باپ بیٹھو, اب بھی ہماری بات مان لو, ان کو لے کر بیٹھو بچوں کو. اب مائیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا دیکھیں, تنقید برداشت کرنے کی عادت رکھیں. اگر کوئی بات ایسی کہی جا رہی ہے جہاں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا قصور ہے, ہماری غلطی ہے, تو اس میں ضد کرنے کا بجائے کہ نہیں ان کو خالی باتیں کرنی آتی ہیں, ان کو کیا پتا کہ ہم کتنے مصروف ہوتے ہیں, فلاں فلاں, بچے آ کر نہیں بیٹھتے, بچے یہ نہیں کرتے. بچے آ کر بیٹھیں گے نا, جب بچے موبائل کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں, بچے ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, بچے ڈراموں کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ وہاں بچوں کو ان کے مطلب کی چیز مل رہی ہے. تو بچوں کو جب ماں باپ سے ان کے مطلب کی چیز ملے گی, ان کی دلچسپی کے والے باتیں ملیں گی, اصلاح کے مدنی پھول بھی دیں, میٹھے میٹھے پیارے پیارے باتیں بھی بتائیں, نو ڈاؤٹ یہ بھی بتائیں. تو اس طرح کی چیزیں جب ملیں گی, جب ماں بچوں کو قرآن مجید کے واقعات سنائے گی, یا مطلب کوئی اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں سنائے گی, کوئی نیکی اور بھلائی کی باتیں سنائے گی, بچے آ کر بیٹھیں گے ماں کے پاس. اب ماں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ماں بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے, والد صاحب کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو والد صاحب موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب سوشل میڈیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, والد صاحب دوستوں کو ریسورس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں دونوں کو عرض کرتا ہوں, والدین کو عرض کرتا ہوں, پلیز میری بات کو تھوڑا سا نوٹس لیجیے. اگر آپ ہیں ایسے, ست کروڑ مرحبا. آپ کرتے ہیں ایسا, ست کروڑ مرحبا, مبارک ہو آپ کو. کیا اگر اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں, اسلام و دین کے واقعات بتاتے ہیں, ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں, ان کو مینر سکھاتے ہیں, اترنے کے, چرنے کے, آنے کے, جانے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے, بولنے کے, کھانے کے, پینے کے, چلنے کے اخلاقیات, مسکراہٹ, اور اسلام اور دین کی تاریخ کے واقعات, اس طرح کی چیزیں اگر آپ بیٹھ کر بتاتے ہیں, ست کروڑ مرحبا, ماشاء اللہ, اللہ اور آپ کو برکت عطا فرمائے. جو نہیں کر رہے اس کو غور کریں, ایک چینج لائیے اپنی. آپ جو ہوا ہوا آج تک, ٹھیک ہے, جو ہوا سو ہوا, کلوز کریں, کہیں فل سٹاپ لگائیں, نیا پیج گھمائیں, نئی رائٹنگ کرتے ہیں, نئی بات لکھتے ہیں, لے کر بیٹھے. ایک مجھے والد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بیٹے کے بارے میں, کہنے لگے میرے بیٹے کے درمیان گیپ ہے, حجاب ہے. مجھے بڑا عجیب لگا, باپ اور بیٹے کے درمیان بھی اگر گیپ اور حجاب آ جائے گا, اور باپ بیٹے سے بات نہیں کر سکے گا, بیٹا باپ سے بات نہیں کر سکے گا, اٹس ناٹ گڈ فار فیملی, یہ درست نہیں ہے. وائی, وجہ کیا, اس کو غور, یہ غور کرنے کی چیز ہے, بیٹھ کر سمجھنے کی چیز ہے. میں میں یہی عرض کروں گا ماں باپ کو بھی. دیکھو آپ بولو اولاد کو سمجھا الگ الگ میٹر ہے, مطلب کہ کبھی نماز کا بیان ہوگا تو بولو گے روزے کا بھی بیان ساتھ کرو تو روزے کے بیان کی باری آئے گی, نہیں روزے کا بیان ہے زکات کا بھی بیان تم ساتھ کر دو تو زکات کی بھی باری آئے گی, ہر ایک کی ایک باری آتی ہے. آج اگر والدین سے دو باتیں کہہ رہے ہیں اور والدین کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو والدین پلیز کا نوٹس لیں. آپ یہ جو عرض کیا جا رہا ہے نا اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کی اولاد کو فائدہ ہوگا. آپ کوشش کریں, آپ کو شروع میں فیل ہوگا بچوں کو اچھا ہے, آؤ بچوں ذرا بیٹھو میں آپ سے باتیں کروں, کچھ ادھر آؤ بچوں کو بھیجو تو کہ آج امی کو کیا ہو گیا, آج ابو کو کیا ہو گیا, یہ شاید پانی کا گلاس لے کر آ جائیں گے, امی طبیعت تو صحیح ہے, ابو آپ کی طبیعت صحیح ہے, یہ شروع میں ہوگا. لیکن آپ یقین مانیے اتنی پیاری اٹیچمنٹ ہو جائے گی آپ کی بچوں کے ساتھ. اب بچوں کے ساتھ کل کو باہر کیس ہوتا ہے نا, خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہوتا ہے, بچی کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم ہوتا ہے, وہ اتنی زیادہ مطلب کہ اٹیچمنٹ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ کہ وہ آ کر ماں باپ کو بتا سکے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے. وہ اپنے دوستوں سے بتا دیں گے, وہ کسی اور کو بتا دیں گے, وہ اندر اندر برداشت کریں گے, اپنا نقصان اٹھاتے رہیں گے. لیکن والدین کو بتانے کی ہمت نہیں آتی بچوں میں, یا تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا خوف ہوتا ہے, جھاڑنے کا خوف ہوتا ہے, ٹھا کر کے تھپڑ پڑے گی سیدھی منہ پر جو کہ ناجائز ہے, اس کا خوف ہوتا ہے, طرح طرح کے خوف ہوتے ہیں. سمجھانے کا, سختی کا, کوئی مطلب کہ کوئی لگام کھینچنے کا ایک وقت ہوتا ہے. ہر وقت لگام ہی نہیں کھینچی جاتی, ہر بار ڈانٹا ہی نہیں جاتا, ہر بار جھاڑا ہی نہیں جاتا, ہر بار شکایتیں نہیں کی جاتی. یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے, ایک پورا ایک لیسن ہے, پورا ایک سبق ہے جو اگر میں کہنے دیجئے کہ والدین نے یہ سیکھا نہیں ہے, والدین نے اس کو پڑھا نہیں ہے, والدین نے اس کو سمجھا نہیں ہے. ہم ماں باپ بن جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے مطلب کہ ماں باپ کے وہ کیا ہوتے ہیں انداز اور طریقے کار, اور ماں باپ کی بہت بنیادی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں شاید ہم اس کو سمجھا نہیں. ہم نے ایک ہی بات سمجھی ہے کہ ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, بڑا کرنا ہے اور اپنا متی فرما بردار بنانے کا درس دینا ہے, اور اس کو ایسا کرنا ہے یہ کماتا رہے, کھاتا رہے, کھلاتا رہے. مگر ان تمام تر چیزوں کے ساتھ وہ تربیت جس کی وجہ سے اس کا ذہن اور اس کا دل اور اس کا مزاج آپ کا ہوتا اور بہت کچھ آپ کا ہوتا, بہت ساری پلس آپ کے ہوتے ہیں, وہ چونکہ ہم چک جاتے ہیں, لہذا یہ عمارت بظاہر آپ خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی بنیادیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ موسم اور حالات کا ایک تھپیڑا اس کی اس عمارت کو گرا کر تھا کر کے زمین بوس کر دیتا ہے اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں. جو کچھ عرض کر رہا ہوں, جن کا واسطہ پڑتا ہے, جو اس چیزوں سے گزرتے ہیں, امید کرتا ہوں کہ ان کو ہماری باتیں سمجھ پائیں گی اور اللہ کرے کہ تبدیلی آئے, اللہ کرے تبدیلی آئے, والدین میں تبدیلی آ جائے گی. آپ یقین مانیں آپ ہماری آنے والی نسلوں میں تبدیلی آ جائے گی, جڑ ہری بھری ہوگی نا, پتے اور پھل بھی مدینہ مدینہ, اپنے اندر وہ تراوٹ اور ہرا بھرا پن لائیں کہ آپ کے بچے آپ سے اٹیچمنٹ رکھیں, بچے آ کر آپ سے ملے بیٹھے, انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. بات مانیے, مان جائیے, ہمت کیجئے, آپ کی جو بھی عادت اب تک ہے, مانتے ہیں 40 سال 50 سال میں جا کر عادتوں کو بدلنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی اولاد کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, ایک بار پھر قربانی دے کر اپنی اس عادت کو لانے کی کوشش کیجئے جو آپ سے عرض کہا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا, بار بار نصیحت کرتے رہیں گے نا اولاد کو, اولاد دور بھاگ جائے گی. نصیحت کا ایک وقت ہوتا ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی وقت کے ساتھ نصیحت فرمائے کرتے تھے, اور مطلب ہفتے میں ایک دفعہ تک کا بھی ملتا ہے کہ واعظ فرماتے تھے تاکہ اکتاہٹ نہ ہو جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی تربیت ہے. من آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو لکھا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اکتاہٹ تھی نہیں, اتنی خوبصورت صحبت تھی, لیکن واعظ و نصیحت بھی ٹھہر ٹھہر کر دیتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام نے بھی کیا, واعظ و نصیحت ٹھہر ٹھہر کر دیتے تھے, تربیت حاصل کی تھی نا. اولا ماں باپ کو چاہیے, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اگر کوئی نصیحت اور سمجھانا بھی ہے ٹھہر ٹھہر کر دیں. روزانہ کا ڈانٹ ڈپٹ, شکایتیں, ڈانٹنا جھاڑنا یہ درست نہیں ہے, ماں باپ کے لیے بھی درست نہیں ہے, اولاد کے لیے بھی درست نہیں ہے. اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اختیار کریں. ایک دل خراش خبر ملی کل یا پرسو, کل کا شاید واقعہ ہے, کہ ایک ٹرین ہمارے ملک کے اندر یہ پل پر سے کہیں اس کی بوگیاں گر گئیں اور کوئی پانی میں اس کی بوگیاں چلی گئیں, اور اس میں ہمارے فوج کے جوان بھی تھے, ان میں سے کئی شہید ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. ہم ان سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں, ان سب کے لیے مطلب کہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے, اور اس حادثے میں جو جو نقصانات ہوئے ہیں عاشقان رسول کی, اللہ تعالیٰ اس کی نعم البدل عطا فرمائے, اور جن جن کا جو جو نقصان ہوا ہے, جو جو بچھڑا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. ایک یہ ثانیہ تھا جو کہ ہمارے ملک میں کل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے, عافیت دے, عافیت دے, اور اسے عبرت بھی لینے کو عطا فرمائے کہ کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, ہم کیوں دل لگائیں اس میں, نہیں اچھی, خراب ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے, اور بعض پورے کے پورے کنبے ایک ہی وقت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, اور ہمیں جیتے جی آخرت کی تیاری کی سعادت عطا فرمائے. اس کے کچھ مناظر بھی ہمارے پاس ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں.
یا رسول خدا, یا رسول خدا, دل پہ غم چھا گیا, یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا, یا رسول خدا, دل پہ غم چھا گیا, یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا, یا رسول خدا, زور طوفان ہے, ہنس گئی جان ہے, المدد نہ خدا, یا رسول خدا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ کل ہوا ہے واقعہ, ٹرین پل سے اس کی بوگیاں سلیپ ہو گئیں, اور ہمارے پاک فوج کے جوان تھے اس میں, وہ بھی شہید ہوئے ہیں. وہ اب تک میری معلومات کے مطابق 18 ہلاکتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے, دعا بھی ہو گئی, تعزیت بھی کر لیں ہم ان کے لواحقین کے ساتھ.
واقعی یہ مجھے تو ابھی پتا چلا, آپ نے بتایا تو, ان میں جو بھی مسلمان بیچارے دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے, سب کی بے حساب مغفرت فرمائے,
آمین.
اور جو ان کے لواحقین ہیں, میں ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں, اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے, اور جو بیچارے مسلمان زخمی ہوئے, اللہ تعالیٰ ان سب کو روبہ صحت کرے, در در کی ٹھوکروں سے بچائے, محتاجیوں سے بچائے,
آمین, آمین.
صرف اپنے در کا محتاج رکھے,
آمین, آمین.
ہمارے لیے بہرحال اس میں عبرت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہم اچھے خاصے بات چیت کر رہے ہیں, ایک جھٹکا آ جائے زلزلے کا تو اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا,
آمین, آمین.
اللہ تعالیٰ بس اپنے حفظ و امان میں رکھے,
آمین.
ہمارا ایمان سلامت رکھے, جان بھی سلامت, مال بھی سلامت,
آمین.
عزت آبرو سلامت رکھے,
آمین, آمین.
آمین. جاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب صحت کیسی ہے آپ کی؟
الحمدللہ رب العالمین. آپ
سوال بڑھائیں آپ کی طرف.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد احسان اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جڑا والا. رات کو کچھ اسلام بھائی نماز تراوی نہیں ادا کرتے اور دن میں کہتے ہیں کہ ہم نے نماز تراوی رات کو نہیں پڑھی اور روزہ نہیں رکھنا، تو کیا نماز تراوی کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ اس کے سوال کا جواب ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب،
روزہ ایک مستقل عبادت ہے اور روزہ جو ہے وہ فرض ہے، اور تراویح جو ہے وہ سنت موقعہ ہے. اس کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اس کے ترک کی عادت بھی گناہ ہے، لیکن بالفرض اگر کسی بھی وجہ سے کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. روزے کی فرضیت تو باقی رہے گی اس کے اوپر. اب یہ اس کا ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اب خدا نہ خواستہ اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اسے بھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ جناب تمہارے تو ایک نماز چھوٹ گئی، ویسے بھی تم بقیہ چار کیا پڑھو گے. تو یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. انسان اگر کسی خطا کا پتلا ہے، بہت ساری وہ خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب اس کو موقع مل رہا ہے نیکیاں کرنے کا تو وہ اپنے محض ایک باطل خیالات کی وجہ سے ان کو ضائع نہ کرے، تراویح بھی پڑھے، تراویح کی بھی عادت ڈالے اور روزے بھی پورے کے پورے رکھے رمضان المبارک سے.
سوال سنائیے.
میرا نام محمد ذوالفقار ہے. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ مرد حضرات گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے گناہ ملتا ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب،
انہوں نے تو مطلب نماز کا پوچھا ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں. دیکھیے، سنتیں نوافل تو بالکل گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں تو کسی قسم کے اعتراض کا پہلو نہیں ہے. البتہ جو فرض نمازیں ہیں، تو اب جس پر جماعت واجب ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ رہتا ہو کہ جہاں مسجد اتنی دور ہو اس پر جماعت ہی واجب نہ ہو، تو یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں جماعت کے واجب ہونے کی. تو جس پر جماعت واجب ہے وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی جائے گا، اور با جماعت جماعت اولا کے ساتھ جو ہے وہ جماعت اولا کی شرکت کے ساتھ جماعت پڑھے گا.
جماعت کا عادی ہونا چاہیے ہمیں، اگر ہمیں مسجد ہمارے گھر کے قریب کہ جبکہ وہاں جماعت آپ پر واجب بھی ہو جاتی ہے، جماعت مستحبہ موجود ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت رکھنی چاہیے. کئی ایسے ہمارے اسلام بھائی ہوں گے مدنی چینل پر کہ جنہوں نے ماہ رمضان کے شروع میں فجر بڑی دوڑ دوڑ کر پڑی ہوئی ہو، مطلب پہنچ جاتے ہوں گے مسجد میں، اب فجر گھر میں پڑھ کر سو جاتے ہوں گے، مغرب میں بھی پہلے شروع میں پہنچتے ہوں گے، پھر اس کے اب مغربی گھر پہ ہی ہو جاتی ہوگی، اگر ہو جاتی ہوگی تو عشاء اور تراویح میں بےچارے سو جاتے ہوں گے یا ادھر ادھر نکل جاتے ہوں گے. تو ایسا نہ کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں جبکہ جماعت واجب ہے. کہ بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا یہ ناجائز و حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد واصف اتاری سکرن سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب،
روزہ جسم میں کچھ جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کچھ نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. تو اسی بنیاد پر اگر الٹی آ جاتی ہے، کتنی الٹی آ جاتی ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ رہے گا. وضو کے اندر مسائل ہیں کہ منہ بھر کے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزے کا الٹی کے آنے سے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن مفتی صاحب اگر الٹی آئی اور پھر اگر الٹی آنے کے بعد روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر حلق میں اتر گیا وہ الٹی کے ذرات،
اب یہ ایک ڈفرنٹ صورتحال ہوگی.
جی ہاں،
منہ میں ایک چیز آ گئی اور پھر وہ نکل رہا ہے، اس کی مختلف صورتیں بنیں گی. لیکن مطلقاً یہ سمجھ لینا کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
الٹی آنے سے نہیں ٹوٹتا.
نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جان بوجھ کر الٹی.
مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو
مدینہ
لبیک بابا،
یہ بے اختیار الٹی آئی.
جی بابا،
اس کا مسئلہ چل رہا تھا.
الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا، یہ تھا.
نہیں، الٹی کی اس کی صورتیں لکھی.
جی بابا،
تو جیسے کہ بے اختیار آ گئی تو بھلے بالٹی بھر گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر قصدن الٹی کی روزے میں، تو اب اگر منہ بھر الٹی آئی، یعنی بلا تکلف جو روک نہیں سکتے، تو منہ بھر الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ شاید یا تو سوال کے مطابق جواب تھا، یا میری ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو جائے لوگوں کو، کہ اسے بعد لوگ ضرورتاً انگلی ڈال کے الٹی کرتے ہوں گے.
جی
تب تو ٹوٹ جائے گا روزہ، یعنی جبکہ وہ ہو منہ بھر اور اس میں غذا یا پانی نکلے، غذا پانی،
یعنی اگر بلغم
یا کڑوا پانی جیسے نکلا. ہاں بلغم نکلا، صرف بلغم، تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے. تو یہ ہیں اس کی کئی صورتیں. اس کو جب بھی یہ سوال ہوتا ہے، عام طور پہ ہم اس کو فیضان رمضان سے دیکھ کر بیان کرتے ہیں. کئی صورتیں ہیں نا.
جی بابا، اس میں یہ بھی ہے کہ منہ بھر کی تعریف بھی ہم بیان کرتے ہیں، کہ منہ بھر آنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب اب روکے نہیں رک سکتی.
تو آپ فیضان رمضان سے نکال کر، میرا مشورہ ہے تاکہ ناظرین کو وہ اس کی صورتیں پتہ چل جائیں.
بابا اگر آپ ہی بیان فرما دیں.
فیضان رمضان صفحہ نمبر 214 سے یہ مسائل شروع ہو رہے ہیں. بعض اوقات جب روزے میں قے ہو جاتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض تو سمجھتے ہیں کہ روزے میں خود بخود قے ہو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پرنشا فے یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قے آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس کو خود بخود قے آئی اس پر قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی وہ روزے کی قضا کرے. کرم یا رب کے سات حروف کی نسبت سے قے کے بارے میں سات پیرے. نمبر ایک، روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر دو، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے، منہ بھر کی تعریف آ جاتی ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر تین، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے. نمبر چار، اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر پانچ، قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. نمبر چھ، منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی، یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر سات، منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر قے کی تعریف، منہ بھر قے کے معنی یہ ہے، اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے. مدینہ کے پانچ حروف کی نسبت سے وضو میں قے کے پانچ احکام شرعی. نمبر ایک، وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قے کریں یا خود بخود ہو جائے، دونوں صورتوں میں اگر منہ بھر قے آئی اور اس میں کھانا پانی یا سفرا یعنی کڑوا پانی آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر دو، اگر بلغم کی منہ بھر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نمبر تین، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے. نمبر چار، بہتے خون کی قے سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ خون تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی خون کی وجہ سے قے سرخ ہو رہی ہے تو خون غالب ہے، وضو ٹوٹ گیا. اور اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون کم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ پوری قے جو تھوک پر مشتمل ہے وہ زرد یعنی پیلی ہوگی. نمبر پانچ، اگر قے میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ منہ بھر سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ضروری ہدایت، منہ بھر قے علاوہ بلغم کے ناپاک ہے، اس کا کوئی چھینٹا کپڑے یا جسم پر نہ گرنے پائے، اس کی احتیاط فرمائیے. آج کل لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور منہ وغیرہ پر جو ناپاک قید لگ جاتی ہے اس کو بھی بلا جھجک اپنے کپڑوں سے پونچھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت عز و جل ہمیں نجاست سے بچنے کا ذہن عنایت فرمائے.
آمین
آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیر بابا.
آمین وإیاکم.
آمین. مدنی چلے کے ناظرین، آئیے کچھ معتکفین کے تاثرات دیکھتے ہیں.
نماز پڑھتے نہیں تھے، اب باپا کی دعا سے ہم نماز پڑھنے بھی لگ گئے. بہت کچھ یہاں سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اور ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم آگے جا کے اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے.
آگے بھی نیت ہے کہ برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، جھوٹ غیبت وغیرہ سے.
ایک ماہ کے اعتکاف میں جو کچھ سوچا تھا اس سے کہیں زائد پایا. پہلے ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ رمضان آ گیا ہے، سحری سے پہلے کرکٹ کھیلنی ہے، سحری کے بعد دوستوں یاروں کے ساتھ گلی کوچوں میں چوراہوں پہ بیٹھنا ہے. روزہ ختم ہونے کے بعد تو ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان ہے. یہاں پہ صرف یہ ذہن ہوتا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ مدنی حلقے میں شریک ہونا ہے، اس کے بعد ظہر کی تیاری کرنی ہے، اس کے بعد قاعدہ سیکھنا ہے، حلقے میں بیٹھنا ہے، دعائیں سیکھنی ہے، نماز کے احکام کے حلقے میں شریک ہونا ہے، وہاں پہ نماز کے معاملہ سیکھنے ہیں، نماز کے طریقے سیکھنے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرنے کا ذہن ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ جس میں باپا کی حکمت بھری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہزاروں کتابیں اٹھا کے اگر وہ معاملات ہمیں نہیں ملتے جو باپا کے مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں.
بہت کچھ سیکھا. سب سے اہم جو فرض ہے ہماری نماز، ہم اس کے پابند ہو گئے، یہی ہمارے لیے کافی ہے. جدید دور ہے، ہمارے جیسے کئی لوگ راتوں میں کرکٹ وغیرہ کھیل کے وقت ضائع کرتے ہیں، یہ ہمارے باپا کی کرامت ہی سمجھے کہ ہم نوجوانوں کو مسجد میں لا کر بٹھا دیا، وہ بھی ایک ماہ کے لیے. پہلے کے رمضان گزرے، ان میں راتوں کو بازاروں میں گھومنا، راتوں میں کرکٹیں کھیلنا، اور یا انشاءاللہ اس رمضان میں باپا کے مدنی مذاکرے سن رہے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں.
سب سے بڑی بات پانچ وقت کی نماز کی عادت ہو جائے گی, ماں باپ کا ادب کریں گے, بہن بھائی کا, چھوٹے بڑے کا. چاند رات کو انشاءاللہ قافلے میں میں جاؤں گا انشاءاللہ عزوجل.
میرا پہلا اعتکاف ہے, اللہ معاف کرے میں نے توبہ کی, غیبت چغلی وغیرہ وغیرہ میں بہت کرتا تھا. حضرت صاحب بار بار توبہ اس سے کروا دے دے اور میں اس سے توبہ کی. اب باپا جی سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور میں دین کی طرف رغبت ہو جاؤں.
جب تک اس ماحول سے منسلک رہوں گا میں انشاءاللہ گناہوں سے بچتا رہوں گا.
جو بھی نیک بننا چاہتا ہے وہ دعوت اسلامی میں آ جائے.
پہلے ہم جھوٹ بولتے غیبت کرتے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا اسلام کا, لیکن اب ماشاءاللہ ہمیں اسلام کی پتہ چلا ہے, داڑھی کی بھی نیت کی ہے.
یہاں اعتکاف میں آنے سے پہلے ہم کافی گناہوں میں مبتلا تھے. مدنی چینل پر اس کے اشتہارات وغیرہ دیکھے کہ یہاں پر اعتکاف ایک ماہ کا کروایا جاتا ہے اور یہاں پر آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے دور اور ڈیلی توبہ کرواتے ہیں باپا جانی. رمضان مبارک ہم نے یہی پایا ہے,
بہت ہی سیکھنے کو مل رہا ہے. یہ اعتکاف کی ہی برکت ہے, نفل نماز کے لیے بھی میں اٹھا ہوا ہوں. پہلے ہم گناہوں میں اور ادھر ادھر بھٹکے رہتے تھے, الحمدللہ اب دعوت اسلامی کی ہی وجہ سے ہم اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوں. میں فیضان مدینہ میں آیا ہوں.
میں پہلی دفعہ تو کام میں بیٹھا ہوں, میں نے پہلی دفعہ ابھی تک سارے روزے رکھے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں میں سارے روزے رکھوں گا آگے بھی.
میں یہ کہتا ہوں کہ جو پیچھے ہم نے جو رمضان میں نے اپنی لائف میں جو رمضان گزارے ہیں وہ میں نے سارے یعنی کہ بہت غفلت میں گزارے ہیں, تو یہاں پر آ کر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے پیچھے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے آپ کو ساتھ زیادتی کی ہے. زندگی میں پہلی بار دعوت اسلامی کے ساتھ ٹچ ہوا ہوں. اس ماہ کے جو جتنے بھی روزے جا رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے سارے روزے رکھے ہیں, اور اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ کبھی روزہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا. نماز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پہ الحمدللہ اتنا پتہ چل گیا کہ نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے. کم از کم نماز جو ہے نا وہ انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, نماز پڑھیں گے.
میں نے سنا تھا یہاں پر آ کے یقین مانے کہ تقدیریں بدلتی ہیں. الحمدللہ میں نے آ کر یہاں پر دعا کر اللہ کا فضل ہے. آج میرے گھر والوں سے بات ہوئی کہ میری جو میں نے ادھر آ کے دعا مانگی الحمدللہ اللہ کے فضل سے مرشد کی طرف سے میری دعا بھی قبول ہو گئی. کوئی نماز میری جب تک یہاں سے آیا ہوں میری تکبیر اللہ سے نہیں چھوٹی, اور الحمدللہ تراویح با جماعت ادا کر رہا ہوں ادھر آگے. کبھی زندگی میں نے تراویح کبھی دو پڑھ لی, کبھی چار پڑھ لی, لوگوں کے لڑکوں میں شرارت کر لی, رمضان گزارا. ادھر آ کے ماشاء اللہ دل کرتا ہے کہ ساری رات تراویح ہوتی ہے اور تراویح ہم پڑھتے رہے, قرآن پاک سنتے ہی رہے. اور نگران شورا جو صبح ماشاء اللہ جو بیان فرماتے ہیں اس میں تو ہم نے یہ سنا کہ ایک دوسرے سے پہلے ہم دل آزاری کرتے تھے مسلمانوں کی, کہ دل آزاری سے دل دکھتا انسان کی. آج الحمدللہ میں نے گھر والوں سے بھی بات کی فون پہ, جس طرح گانے شروع نے جذبہ دلایا, میرے جتنے بھی عزیز و اقارب جاننے والے تھے یہاں سے بھی میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کے دل سے معافی مانگی ہے. اور خصوص میں نے اپنی والدہ کو صبح فون کے والا صاحب کہ میں کہا اگر میری طرف سے آپ زندگی میں کوئی رنجش وغیرہ ہوئی بھی ہوئی ہے ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ دل سے معاف کر دیجیے گا.
اعتکاف کے یہ مناظر دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رمضان شریف یہیں باب المدینہ میں ہی آیا ہے.
میں 24 گھنٹے کبھی کیا کر رہا ہوں, کبھی کیا کر رہا ہوں, کبھی گانے سن رہا ہوں. الحمدللہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی کہ میں یہاں پر ایک مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں, اپنے پیر کے قدموں میں آیا ہوں, پیر کی برکتیں لوٹنے آیا ہوں ماشاءاللہ سے. اور آئندہ انشاءاللہ میں جب تک اب زندہ رہوں گا اس پیر کا انشاءاللہ مرید ہی رہوں گا.
یہاں کا دل کو بہت سکون ملتا ہے, آدمی کا دل کرتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے, اور دلی طور پر آواز نکلتی ہے کہ اب میں گانے وغیرہ فلمیں وغیرہ نہیں دیکھوں گا اور کوشش کروں گا نماز پڑھوں گا اور نیک کام کروں گا اور برے کاموں سے جو ہے توبہ کروں گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.